لیکن اللہ کے نبی کا انقلاب پڑھ کے دیکھیے، انقلاب محمدی آیا تو جاہد ہم بھی جہادن کبیرہ. اس میں بھی تین مرحلے تھے، سب سے پہلے دعوت اور تعلیم تربیت. اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو ٹرین کیا، ٹریننگ دی. چھ چیزیں میں نے جمع کی، جب اس کو جمع کر کے ہم نے دیکھتے ہیں نا، تو سب سے پہلے اگر آپ اور میں کام کرنا چاہتے ہیں نا سوسائٹی میں، تو ہمیں پہلے اپنی تربیت کرنی پڑے گی. اللہ کے نبی کی کامیابی کا سہرا اس بات پہ تھا کہ آپ نے ایک لوگوں کا گروہ بنایا جو ٹیمڈ تھے، جو آرگنائز تھے، جو حکم کو سنتے تھے. دیکھیے بی بی سمیہ کو جب ابو جہل نے مارا، بیوی تھی نا حضرت یاسر، کیا اس کی منہ پہ مکہ نہیں مار سکتے تھے؟ گھر جا کے پکڑ کے تلوار لا کے کہتے میں تو اس کا گلا ذبح کر رہا ہوں، پھر جو ہوگا. کر سکتے تھے نا، ماں کو بچانے کے لیے مار بھی جا کے کوئی دھمکی دے آتے، کوئی مردہ باد ہی کہتے. ایک چپ، کف ہوئی تھی جاکم، خاموش، ابھی وقت نہیں آیا، ابھی وقت نہیں آیا. مارے کھائیں، کیا بلال امیہ سے ڈرتے تھے؟ تپتی ریت پہ اپنی چربیاں پگھلائیں. لیکن اللہ کے نبی نے سب سے پہلے لوگوں کی تربیت کی. آج ہمارے پاس تربیت والے لوگ ہی نہیں. ہم وہ لوگ دین کے کام کرنے بیٹھتے ہیں جن کی اپنی تربیت نہیں ہوتی، ہمارے اندر وہ کردار ہی نہیں جو اس سورت کے آخر میں ہم پڑھیں گے، کریکٹر بلڈنگ. سورت مومنون میں ہم نے پڑھا تھا بیسکس آف اسلام، اور سورت فرقان کے آخر میں پڑھیں گے ایک مومن کا کردار کیا ہوتا ہے. آج اپنا تو وصف ہمارا وہ ہے نہیں ہے، ابھی اپنی زندگی سے تو لغت نہیں نکلا. تو لہٰذا سب سے پہلے تربیت، تعلیم دی، اور وہ تعلیم کس کی تھی؟ جاہد ہم بھی جہادن کبیرہ، اس کتاب کی تربیت تھی. پھر اس کے بعد جب یہ گروپ تیار ہو گیا، جب یہ سب دل میں ایمان آ گیا، تو پھر دوسرا مرحلہ تھا تنظیم کا، ڈسپلن، آرگنائزڈ، اور اسی کے ساتھ ہجرت. یعنی چھ لفظ ہیں، اس کو تین جوڑوں میں لکھ لیں. پہلا مرحلہ دعوت اور تبلیغ، باہر لوگوں کو دعوت دیتے تھے صحابہ کرام، اور اپنی ان کی دن رات تربیت ہوتی تھی، چکیوں میں پسواتے تھے اللہ کے نبی ان کی تربیت کے لیے، رگڑے لگتے تھے، تڑپاتے تھے، کرو، ہونا پڑے گا. یہی ہے یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، تین دفعہ قرآن میں یہ آیت ہے، سورہ بقرہ 151 اور اس کے علاوہ. کیونکہ تربیت یافتہ گروہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، آپ کو سونے چاندی کی بلڈنگیں مل جائیں بیکار، اور بڑا روگ ہوگا آپ کے دماغوں پہ. تربیت والے لوگ، علامہ اقبال کہتے ہیں خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا ایک انبار تو، یعنی خام ہے تو، جیسے کہتے ہیں نا کروڈ ہے وہ مٹی جس سے فائدہ نہیں اٹھاتے، پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار تو. کہتے ہیں ایمان والے ہے مومن، جب تک تیری تربیت نہیں ہوتی تو مٹی کا ایک ڈھیر ہے، تیری تربیت ہو جائے تو ایک ایسی تلوار ہے کہ جو پھر چلتی ہے ایسے غلط چیزوں پہ. تو اللہ کے نبی کا پہلا طریقہ جہاد کا کیا تھا؟ ہم جہاد تلوار پکڑنے کو کہتے ہیں، نہیں، دعوت اور تربیت. پیچھے سنا چکی ہوں کہ اللہ کے نبی کے دور میں تعلیم کا انداز کیا تھا، کہ باہر لڑائیاں جھگڑے ہو رہے ہوتے تھے، دوسرے آپ کو مارتے پیٹتے، اور دار الارقم میں قرآن کی تعلیم ہو رہی ہوتی تھی، جاہدم بھی جہادن کبیرہ. تو دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ تنظیم. تنظیم کے ساتھ ہی لازم ہے ہجرت، مائگریشن، دوسروں سے کٹو، خود سے جڑو. جہاد کے راستے کی یہ شرطیں ہوتی ہیں، ہجرت، گناہوں سے ہجرت، غلط چیزوں سے ہجرت، غلط دوستوں سے ہجرت. اور یہ سادی بات نہیں ہے، کرنا پڑے گا. اور اس کا مرحلہ آیا، ہجرت مدینہ کی صورت میں اپنے عروج پہ پہنچ گیا. صحابہ اتنے ڈسپلن تھے، کبھی جا کے چوں چا نہیں کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی جو انسٹرکشنز دے دیتے تھے منو ان وہی مان کے آتے تھے، کہتے تھے کر نہیں سکتے چینج. جنہوں نے بعد میں اتنی بہادری کے جوہر دکھائے غزوہ بدر اور احد اور خیبر میں، کیا مکہ کے 13 سالوں میں وہ ایک تھپڑ بھی نہیں مار سکتے تھے؟ نہیں مارا. قانون کو ہاتھ میں نہیں لیتے تھے صحابہ. آج ہمارا حال ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس، کہتے ہیں ایک میرے سے کیا فرق پڑتا ہے. چار لوگ جمع ہوتے ہیں، جا کے جہاد کی کال دے دیتے ہیں. اور ایک ظلم اور بھی ہم نے کیا آج کے دور میں، لفظ جہاد کے ساتھ قتال کو جوڑ دیا، اور ایسی روایتیں حدیثیں عام کر دیں، جہاد جو فرض کفایہ ہے اور بالغوں پہ فرض ہے، اور عورتیں اور بچے تو بالکل ایگزیمٹ ہیں، تو مرد تو کما رہے ہیں ان کا کمانے ہی جہاد ہے، تو گویا کہ سب جہاد سے فارغ ہیں. قسم کھا کے کہنے کو دل نہیں کرتا، لیکن سچ کہوں، آج کا سب سے زیادہ مس انڈرسٹوڈ ٹاپک یہ آج کا جہاد ہے. دو مظلوم ہیں آج کے دور کے، جہاد اور قرآن. نہ لوگ جہاد کا کانسیپٹ سمجھے، نہ قرآن کا سمجھے. قرآن قرآن خانیاں، وظیفے، شادیوں پہ، تحفوں میں، دس اینڈ دیٹ، ختم. اور جہاد ہے وہ جا کے میدان جنگ میں لڑنا. تیسرا مرحلہ پھر آتا ہے قتال اور جہاد کا. تلواریں اٹھی 15 سال کے بعد، بدر میں پہلی دفعہ اٹھی. ہم ترتیب بدل کے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. تو پھر بات کہاں سے شروع ہوئی؟ میں اور آپ کہاں سے شروع ہوں؟ تعلیم اور تربیت سے. یہ جو آپ ماشاءاللہ قرآن کے ساتھی بنے ہوئے ہیں نا، یہ آپ اس جاہد ہم بھی جہادن کبیرہ کے منہ بولتے نمائندے ہیں. آپ کے اندر وہ گرج پیدا ہو رہا ہے جو فلمیں دیکھنے والوں کے دل میں نہیں کفر کے خلاف پیدا ہوتا. ان کے کپڑوں کو ماڈل بنا کر ان کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنے والوں سے نہیں ہوتا. یاد رکھیے، الحمدللہ یہ چھوٹی چھوٹی کوششیں ہیں. یہ جو میں کہتی ہوں اللہ زندگی دے تو قرآن کے لیے دے، اور حضرت نوح جتنی زندگی دے دے اور زندگی کے آخری دن تک اس کتاب کی خدمت لے لے، اور اسی کے طفیل اسی کی برکت سے ہماری ٹوٹی پھوٹی باتیں قبول کر لے اور ہماری کوتاہیوں کو معاف کر دے. آج کے دور کا انقلاب قرآن ہے، اس کی تعلیم. گھر خالی ہو جائیں اس کے لیے، بچے نکل پڑے، سب کچھ ڈونیٹ کر دو، ڈیووٹ کر دو اس کے لیے، اور بچا لو اس قرآن کو جس پہ اتنوں کی نظریں ہیں. یہ نہیں برداشت ہوتا لوگوں سے جب آپ اس کو ایسے پڑھتے ہیں جس میں تعلیم اور تربیت ہو. ویسے پڑھنے کے بہت رنگ ہیں، کبھی شیطان نہیں برا کہے گا، کوئی کچھ نہیں کہے گا. ایسی کچھ لوگ آپ کی ملاقات کراتے ہیں. لیکن اس ویکینڈ پہ ایک بڑا ہی خوبصورت ایکسپیرینس ہوا. جیسے آپ اب ماشاءاللہ اس وقت 18th پارے پہ ہیں، اللہ کی توفیق سے یہ بھی پورا ہوگا، اب 19 شروع ہو گیا. تو ہماری ایک کلاس ہے کہیں، تو وہاں ساتھی 27th پارے پہ. مجھے کئی دن سے میسیجز ملتے تھے کچھ کریں کچھ کریں. اسٹوڈنٹس روز سنتے ہیں، روتے ہیں، پھر اسٹوڈنٹس کی بھی فیڈ بیک آتی ہے. کوئی کہتا ہے ٹوٹ رہے ہیں. قرآن ہے چیز ایسی، اور خاص طور پہ 27th پارا تو پورا ہے ہی جہاد فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے دین کو کیسے عام کریں. تو خیر ایک دن میرے سے انہیں کی جو انچارج ہیں ان کا فون پہ بات ہوئی، کہنے کہ استاذہ یہ وہ وقت ہے کہ کچھ اناؤنس کریں. اتنا ساتھی بیٹھ کے جو سنتے ہیں دلوں میں آتا ہے، جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ ہاتھ میں خارش ہو رہی ہے کہ کچھ کریں. میں نے کہا کیا کرنا ہے؟ کس طرح مجھ سے لمبی کہانی ہے، آپ کو ایک دو شیئرنگ سناتے ہیں. چھوٹا موٹا اسکول تو اللہ تعالیٰ کی حکم سے چل رہا ہے وہاں ہمارا. تو اب جو نیکسٹ پروجیکٹ ہے وہ بچوں کا تھا، کہ بچوں کے لیے اسکول بنانا ہے، فل ٹائم اسکول. اور اس اسکول کا نام ہی آل ابراہیم ہے ان شاء اللہ مستقبل میں. نارویجین میں اس کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، ابراہم بارنے. ابراہیم علیہ السلام کو نارویجین بھی جانتے ہیں، تو ہم ایسا نام رکھنا چاہ رہے تھے کہ جس میں ریلیجن کی ڈسکریمنیشن نہ ہو. قصہ مختصر، اس کے اوپر کر کرا کے ہمارا اس کے بارے میں ایک چھوٹا سا سیشن تھا. تو پروجیکٹ بنا، نام کیا رکھیں. یہی آج آپ کے سبق میں جو ربنا حب لنا من ازواجنا میں آیت آ رہی ہے نا، قرۃ العین، آنکھوں کی ٹھنڈک. کیونکہ جہاں بھی بچوں کی بات آتی ہے تو وہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ الحمدللہ جب یہ ہمارا شروع ہو رہا تھا سارا کچھ پروسیس، تو مجھے ساتھی جو بھی رپورٹ دیتے ہیں بھیجتے ہیں، اس میں انہوں نے مجھے نا ایک سیٹ کی تصویر بھیجی نا. ابھی پروجیکٹ نہیں میں نے دیکھا، واللہ میں ہم کو صرف یہ بتانے لگی ہوں کہ یہ چیزیں پیسوں اور سونے اور چاندی سے نہیں آتی، یہ جذبوں سے آتی ہیں. کل آپ اتفاق سے میری اسکرین پہ کھلا رہ گیا، میں نے اس دن سے لے کے کل تک اس کو اپنی اسکرین پہ سیو کیا ہوا تھا. اور وہ کس نے دیا؟ جو اس پروجیکٹ کو لانچ کروانے والوں میں. اور مجھے پتا ہے کہ وہ کوئی ایسی نہیں ہے کہ جن کے بارے میں ہم کہیں کہ کوئی بات نہیں، بہت ہے تو اور بھی صحیح. الحمدللہ انہوں نے اپنا سیٹ دیا کہ آفس میں، اور انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے کہ یہ پروجیکٹ اناؤنس ہو تو میں یہ ڈونیٹ کرتی ہوں. خیر قصہ مختصر کہ وہ پھر پروجیکٹ بنا، یہ اس کا چھوٹا سا انہوں نے بنا کیسے بھیجا. ہمیں ایک دو کی شیئرنگ سناتے ہیں کہ جو ان کا جوش تھا، جو جذبہ تھا، تو یہ فوری اسی کے گھنٹے ڈیڑھ کے اندر میرے پاس ایک پریزنٹیشن بن کے آ گیا کہ یہ قرۃ العین پروجیکٹ ہے. یہ بالکل اس کے بیسکس ہیں، یعنی یہ وہ ٹک 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 جو کچھ کوئی کر سکتا ہے کہ ہم نے اس کو پہلے لے کے چلنا ہے اور ہم کریں گے. فیض اعظم تفتوکل اللہ ان اللہ یحب المتوکلین، کہ یہ کیسے ہوگا؟ یہ عزم اور توکل پہ ہوگا. جب عزم جو کر لیا، کیسے ہوگا کیسے ہوگا کیسے، یہ ہمیں نہیں پتا، بس اللہ پہ توکل ہے. کیونکہ ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ اس کو کافی ہے. راتوں رات یہ ڈونیشن سلپ پہلے ہم دیتے ہیں ماشاءاللہ. جب بھی لغت بنا تھا تو وہ انگلش میں تھی، تب سے خواہش تھی کہ اردو کا بنانا ہے. یہ میرے پاس پہلے سے کافی تھا، یعنی ہم سب کو ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ کوئی گھر میں شادی کی تیاری ہے. ہر بندے کا یہ خواہش تھی کہ میرا حصہ ڈلے. تو 5-6 ساتھی ہیں جو ہماری اردو رائٹنگ میں الحمدللہ گلوبلی عمل کرتے ہیں ہیلپ. تو میری عادت ہے جب کوئی ایسا فوری فوری ہینڈی سا ہوتا ہے نا، لکھا میں نے یہ کہ اس کو ہم نے پرنٹ کرنا ہے، اور آپ میں سے جو اس کو رات میں کر لے گا اس کا حصہ ڈال دے. 7-8 لوگ تھے، اور اس کا طریقہ کار ہمیشہ سے ہمارا یہی ہوتا ہے کہ ہم اسی کو دیتے ہیں جو فرسٹ رسپانس دے. میرے لیے میرے یہ میسج کیے ہوئے میں تھوڑی سی دیر گزری تھی، تو ہماری ایک بڑی پیاری سسٹر ہیں وہاں سے، ان کا آ گیا کہ آئی ول ڈو اٹ ٹل ٹمارو. फिर उसके बाद बाकियों के अफसोस के ईमेल आने शुरू हो गए कि हमने ईमेल ही नहीं चेक की। मैंने कहा नहीं, अब सबका हिस्सा है। उन्होंने लिख के उसको भेजा, ये पूरा उर्दू की स्लिप बनी है अल्हम्दुलिल्लाह, इसको हम बाद में देख लेंगे। तो उन्होंने लिखा, मैंने कहा अब आप सब इसको प्रूफ रीड करें ताकि आप सबका इसमें हिस्सा है। ये स्लिप देंगे, इसमें हदीसें लिखी हैं, और ये असल में एक शुक्रिया नामा है और उसका एक स्लिप होती है कि भाई आपकी ये डोनेशन हमें मिली। फिर उसके बाद अगले दिन आप देखिए कि ये ओवरव्यू इन्होंने दिया ना, कि ये लॉन्च जिस वक्त हुआ है, गोल्ड सेट जिनके नाम हमने उनके निकाल दिए हैं, ज़रूरत ही नहीं थी, पहली डोनेशन ये आई थी, ये एक अनमेरिड लड़की है, आप ज़ीरो गिन लें। फिर उसके बाद कल आई ये तस्वीरें शायद आ गई, ये देखिए ये वो सेट था गोल्ड का, ये वो सिस्टर ने अपना दिया। ये जज्बे हैं, तो मैं इसके नाम पे मैंने इन्हें कहा कि ये पहली ईंट है इस प्रोजेक्ट की, जहाँ जज्बे सच्चे होते हैं। ये कल मैंने खोला, ये दो दिन पहले की बात है, कल खोला तो इसके साथ एक लेटर था, ये देखिए 1, 2, 3, 4 चेन्स हैं, तो एक स्टूडेंट उनके बच्चों की हैं ये सबकी, सबके नीचे अब ये देखिए अल्लाह लिखा हुआ है, और उसके साथ उन्होंने बड़ा प्यारा उनका एक लेटर भी था, इतना टाइम नहीं है पढ़ के सुनाऊं, लेकिन खुलासा क्या था कि जो स्टूडेंट उन्होंने घर जाके बच्चों से शेयर किया अपनों से कि हम ये बच्चों का स्कूल बनाएंगे, तो बच्चों ने सब ने जोश में अपनी ये गोल्ड की चीज़ें डोनेट कर दी हैं। हमारी तरफ से ये सब डालें क्योंकि हम इसकी ईंट बनना चाहते हैं। तो आप देखिए कि ये सब क्या है, अब आपके मेरे घर में बैठकर ये बातें होनी चाहिए कि कैसे ये सब कुछ हो, कहाँ कुरान नहीं है, कहाँ कुरान का पानी पहुँचाना है। अच्छा छोटी सी बात, अच्छा बड़ी सी बात, और यकीन करें कि अल्लाह गवाह अपने शऊर की हद तक कभी किसी को नो नहीं कहा। कोई ये भी कह देना कि 2 लोग आएंगे, 4 लोग आएंगे, मैं आने को तैयार हूँ, इसलिए कि मेरा इस जगह पे बीज डलेगा, और अगर मैं ये काम कर सकी नहीं कर सकी, लेकिन मैं इस पर नो नहीं कह सकती। तो ये चीज़ आप अपने ऊपर लेकर सोचें। अब हम थोड़ा सा अगली आयतों का मिजाज समझ के फिर इंशाल्लाह उस पर बात करते हैं। अभी हमने जिहाद कबीर की बात की और देखा कि आज प्रैक्टिकल कोशिशों की ज़रूरत है। बातें करना बहुत आसान है, कुरान को पढ़ना भी बहुत आसान है, लेकिन इस कुरान से एक ऐसी नस्ल बनाना कि जो हकीकत में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत से चूर हो, कुरान जिनका मंशूर हो, हदीस जिनका उसवा हो, ऐसे लोग जो हैं वो हकीकत में कौमों में इंकलाब पैदा करते हैं। आज के दौर में जिस इनकलाब की बात अमूमन की जाती है, वो इनकलाब तीरों और तलवारों से नहीं, इल्म से आएगा, और इल्म भी कौन सा, प्योर निथरा हुआ, बिल्कुल वही अल्लाह नूर समावात वाली मिसाल जहन में रख लें कि ना मशरकी ना मगरबी, इस्लाम की उस तरह से तालीम और तरबियत तो जैसे वो है ना, तो एक्सट्रीम पे तकवा के नाम पर लोगों के लिए इतना मुश्किल दीन पेश करा जाए कि चंद लोगों के सिवा उसको बाकी कबूल ना कर सकें, और ना ख्वाहिशों के पीछे भागने वालों को खुश करने के लिए उसको बहुत नरम किया जाए, बिल्कुल उसकी असल इंटेंसिटी पे रखते हुए ले जाएंगे। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जब हमारे अंदर के अमराज दूर हो जाएंगे तो बाहर की सारी बीमारियां भी खत्म होंगी। सूरह यूनुस आयत 57 में अल्लाह ताला कहते हैं वशिफाउल लिमा फिस्सुदूर, इस कुरान में, इस किताब में सब दिल की बीमारियों का इलाज है। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमारी बीमारियों का इलाज करवा दें। इसके बाद आयत नंबर 53 से लेकर चंद आयतें कायनात में से आपको फिर चंद चीज़ें सिखाएंगी। पीछे हमने बादलों को देखा था, इसी तरह हमने रात और दिन और सुबह शाम के आने जाने को देखा। अब आप देखेंगे, एक सवाल जहन में रखिए, फिर उसका जवाब आपको इंशाल्लाह अगली आयतों में मिलेगा। हम तो बहुत कुछ करना चाहते हैं मगर हमारे हालात मुवाफिक नहीं, हमारे दिल में तो बड़ी ख्वाहिशें हैं लेकिन लोग मेरा साथ नहीं देते, मैं बहुतों को बुलाती हूँ कोई आता नहीं। इन सब का जवाब अब आपको कायनात से मिलेगा। आयत 51 से ये मौजू चला हुआ, लेकिन यहाँ से हम 53 से तकरीबन आयत नंबर 62 में देखेंगे कि मुखालफतों के बावजूद अपना काम करते जाओ। फितरत का असूल है कि फ्रिक्शन मौजूद है, फितरत इज इक्वल टू फ्रिक्शन। कायनात में बहुत सारी ऐसी चीज़ें काम कर रही हैं जिनके लिए बहुत सारी मुखालफतें, उसमें से एक चीज आयत 53 वहुवल्लसी मरजल बहरैन, और वही है अल्लाह, कौन सा अल्लाह, जिसके दीन को तुम फैलाना चाहते हो, जिसके बंदों को आग से बचाना चाहते हो। क्या किया उसने, मरजल बहरैन, जिसने चला दिए दो दरिया। मरज का लफ्ज बिल्कुल इंग्लिश वाला ही लफ्ज है, मर्ज करना। मर्ज क्या होता है, जोड़ना, मिला देना। तो मरजा अरबी जुबान में कहते हैं जानवरों को चरने के लिए छोड़ देना। मुरूज अरबी जुबान में चरागाह को कहते हैं, वो फील्ड जहां से जानवर खाते हैं। दो चीजों का इस तरह मिलना कि इनफरादी हैसियत बरकरार ना रहे, مثلاً آپ دودھ اور آم ملاتے ہیں تو اس کو بلینڈ کر دیتے ہیں، تو دودھ دودھ نہیں رہتا، آم آم نہیں رہتا، دونوں مل کے ایک نیا ٹیسٹ بناتے ہیں، اس کو مروج کہتے ہیں. عربی زبان میں امرن مریج کہتے ہیں پیچیدہ اور گڈ مڈ بات کو، یہ بھی قرآن میں لفظ استعمال ہوا ہے. تو گویا کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتیں دکھائیں کہ دیکھو دو دریاؤں کو ملا دیا. کیسے ہیں وہ دریا؟ حاز ازبن فورات، یہ تو میٹھا ہے اور خوش ذائقہ. عزب کا لفظ ہے نا عین ذال با، یہ وہی لفظ ہے جس سے لفظ عذاب بھی ہے. عزب کہتے ہیں میٹھے کو، تو جب یہ عذاب کی صورت میں آتا ہے تو مراد ہوتا ہے مٹھاس لے جانے والا. اب یہاں فرق دیکھیے، عذاب کس کو کہیں گے؟ ٹارمنٹ، پنشمنٹ. عذاب کی صورت کیا ہے؟ کہ لذتوں کو لے جانے والی چیز، زندگی سے مٹھاس چلی جاتی ہے جب بندہ اللہ تعالیٰ کے عذابوں کا شکار ہو جاتا ہے. تو گویا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ ایک ہے عذبن میٹھا خوش ذائقہ، فرات فراتا سے، فرت الماء کہتے ہیں پانی کے میٹھے ہونے کو، اور عذبن اس کی تاکید ہے، جیسے اردو میں کہتے ہیں نا میٹھا شہد، ٹھنڈا یخ، تو یہ فرات اور عذب ایک دوسرے کی تاکید ہے. اس کے برعکس دوسرا کیسے؟ وہ ہاز ملحن اجاج، دوسرا ہے نمک والا، نمکین اور کھاری. ملح کا لفظ میم لام ہا، ٹھیک ہے، نمکین کو کہتے ہیں. ملیحا نام سنا ہوگا، نمکین یعنی کشش والی عورت، تو ملح کہتے ہیں کڑوے کو. اگر آپ عربی دکانوں سے کچھ خریدیں تو نمک کے اوپر ملح لکھا ہوتا ہے. اجاج کا لفظ حمزہ جیم جیم سے اجا، کڑوا نمکین کھاری. جب نمک بہت زیادہ ہوتا ہے تو کڑوا ہو جاتا ہے نا، ایک میٹھا پانی اور دوسرا نمکین پانی. اللہ کی قدرت دیکھیے کہ دونوں میں ملاپ ہو گیا، دونوں چل رہے ہیں ساتھ ساتھ. ہاں وجعل بینہما برزخن، ان دونوں کے درمیان اس نے ایک پردہ اور مضبوط آڑ بنا دی. وحجر محجورہ کا لفظ جہاں آڑ کے طور پہ آ گیا، نظر نہیں آتا، لیکن کوئی ایسی چیز ہے جو میٹھے کو میٹھا رہنے دیتی ہے، نمکین کو نمکین رہنے دیتی ہے. یہ دونوں مل گئے، کیا پتا چلا؟ کڑوے لوگوں کے ساتھ تم میٹھے بنے رہو. یہ جو تم کہتے ہو نا، لوگ مانتے نہیں، میرے گھر میں میری چلتی نہیں، میرے سسرال بڑے سخت ہیں، میری دوستیں بہت ڈومیننٹ ہیں، اللہ کہتا ہے دونوں کے ساتھ رہ کر تم میٹھے ہو نا، وہ کڑوی باتیں کرتے ہیں تمہارے دین پہ، انہیں تمہارا اسلام نہیں پسند، تمہارا قرآن نہیں پسند، بس تم بینہما برزخن کی صورت میں ایک ڈسٹنس کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ چلتے ہی رہو. یہاں برزخ اور ہجرہ محجورہ کیا ہوگا؟ تم نے ان جیسی غلط چیزیں نہیں اختیار کرنی، آئیڈینٹی لوز نہیں کرنی، چلتے رہو. اگلی آیت ساتھ پڑھیں گے تو بات بہت ہی اچھی سمجھ آئے گی انشاءاللہ. آیت 54 میں وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، اور وہی ہے جس نے پانی سے پیدا کیا انسان کو. پانی سے یہاں مراد وہ مادہ بھی ہے جس سے بچے کی تخلیق ہوتی ہے، اور عام پانی بھی مراد ہے، کیونکہ پانی کی کمی یا پانی کا چلا جانا جسم کی موت ہے. ہر جاندار چیز اسی سے پیدا کی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ذرا اپنے آپ کو تو دیکھو. فَجَعَلَهُ نَصَبًا وَسِحْرًا، تو اس نے بنایا اس کے لیے نصب اور سسرالی رشتہ. وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور آپ کا رب سب قدرتوں کا مالک ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں دیکھیے رشتوں کی بات کر دی، انسان پانی سے بنا اور اس سے پھر نصب بنا، خون کے رشتے نصب، اور سحر کہتے ہیں سسرالی رشتے. لوگ کہتے ہیں سسرال کا لفظ کدھر ہے، تو قرآن میں لفظ آپ کے سامنے آ گیا. سورت کا نام فرقان ہے، اور فرقان یہاں کیا ہے؟ قرآن. قرآن ایک فرقان ہے. جب یہ فرقان زندگی میں آتا ہے تو انسان متضاد ماحول میں، خلاف طبع چیزوں میں بھی اپنی خوبصورتی ظاہر کرتا ہے اور ماحول کا حصہ نہیں بن جاتا. دیکھیے حق کڑوا ہوتا ہے، باطل میٹھا ہوتا ہے. یہ جو قرآن کا نور آپ کے سینوں میں جا رہے ہیں نا، کسی وقت پہ ہو سکتا ہے کہ لوگ آپ کو کڑوا کہیں، یہ کیا سٹبننس ہے، یہ عبایا پہنو گی، اب سر پہ اسکارف لوگی، اب یہ نقاب ہے کھینچ کے پھینکیں گے. آپ نے اپنا یہ رنگ کسی کے لیے چھوڑنا نہیں ہے، ڈسٹنس کے ساتھ حق کو ماننا ہے، اسی میں لیٹ نہیں ہونا، اپنی آئیڈینٹی برقرار رکھنا ہے. آپ دیکھیں کہ انسان بھی پانی سے بنا ہے نا، لیکن کچھ انسان میٹھے ہوتے ہیں، کچھ کڑوے ہوتے ہیں. کچھ کی زبان اتنی کڑوی کہ اللہ کی بنا، اور کچھ کی اتنی میٹھی کہ وہ گالیاں بھی دے دیں، غصے میں کچھ بول بھی دیں تو اچھے ہی لگ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، اچھا ہی لگ رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں فرماتے ہیں کہ دیکھو جب دو مختلف قسم کے پانی ساتھ رہ سکتے ہیں تو تم دوسروں کے ساتھ کیوں نہیں رہ سکتے؟ تم اپنی مٹھاس نہ کھونا کڑووں کے ساتھ رہ کر۔ اگر ہم میں سے کسی کو زندگی میں کسی کڑوے بندے سے واسطہ پڑ جائے تو اس آیت کو یاد رکھ لے، تم اپنا کام کرتے رہو۔ ایک جگہ جب وہ رہ سکتے ہیں ایک دوسرے کا اثر قبول کیے بغیر، برزخم پردہ ہے بیچ میں، رکاوٹ ہے، تو تم کیوں نہیں رہ سکتے؟ جیسے مکہ میں تھے لوگ، مخالف ماحول موجود تھا، کتنی موجیں تھیں، کتنے لوگ مختلف تھے، لیکن آپ اور آپ کے ساتھیوں نے اثر قبول نہیں کیا۔ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میجورٹی از اتھارٹی؟ چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، حق تھوڑا تھا لیکن نکھر کے سامنے آ گیا، تو پھر تم اور میں کیوں نہیں اپنے اصل کو خوبصورت طریقے سے پیدا کرتے؟ اور اصل یہ جو ہجرم مہجور ہے نا، یہ ہے وہ فرق جو قرآن پڑھنے کے بعد طبیعتوں میں آتا ہے۔ دو لوگ ہوں، ایک دین سے دور ہے ایک دین والا ہے، دونوں کو مخالف ماحول ملے، جو دین سے دور ہے نا، یا وہ ڈپریشن میں چلا جائے گا، یا اپنی تلخ زبانی بد زبانی سے اس ماحول کو اور برا کر لے گا، اور یا لوگوں میں سچا ہونے کے لیے غیبتیں برائیاں کرتا رہے گا۔ اس کے برعکس جو سچا مومن ہوتا ہے، جس کے دل میں قرآن آ جاتا ہے، جس کی تربیت کے ساتھ تزکیہ بھی ہو جاتا ہے، جو صرف لفظوں کا حافظ اور عالم نہیں ہے، عمل کا بھی ہے، پھر اس کی زندگی میں واقعی تبدیلی آتی ہے۔ اب اس میں بات ہوئی ہے لفظ سحر کی، تو تھوڑا سا ایک کانسیپٹ کلیئر کر لیتے ہیں کہ سسرال کے کیا حقوق ہیں، کیا ہے بھی کہ نہیں۔ پہلی بات دیکھیے کہ اللہ کا کتنا شکر ہے کہ اس نے ہمارے لیے مختلف قسم کے رشتے بنائے۔ یہاں جو لفظ ہے نا نصب، تو نصب دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہے ننہیال اور ایک ہے ددیال۔ ننہیال نانا سے نانی سے، یعنی ماں کی طرف کے رشتے دار، اور دوسری طرف دادا دادی یعنی باپ کی طرف سے رشتے دار، اور تیسرا رشتہ ہے سحر کا، سسرالی۔ لوگ کہتے ہیں کہ سسرال کے کدھر حقوق ہیں، کدھر ہے کیا ہے، اور یقین کریں نماز روزہ حج زکوٰۃ میں لوگ پورے نمبر لے جاتے ہیں، لیکن رشتوں کے پل سرات سے گزرتے ہوئے ناکام ہو جاتے ہیں۔ اور یہ رشتوں کا پل اتنا باریک ہے، تنگ ہے، کہ واقعی یہ بال سے باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ جب تک سچا تزکیہ نہ ہوا ہو انسان نہیں رہ سکتا۔ تو پہلا سوال یہ ہے کہ جس سسرال کے کدھر حقوق لکھے، قرآن کی آیت دکھائیں۔ تو وہ قرآن، وہ دین، وہ اسلام جو اجنبیوں کے ساتھ کہتا ہے قول للناس حسنا وبالوالدین احسانا، کیا وہ ساتھ دوسرے کمرے میں رہنے والوں کے کوئی حقوق نہیں رکھے گا؟ جس دین میں نیبرز کی بات ہے، غلاموں کی بات ہے، ملازموں کی بات ہے، کیا وہ دین ہمیں ان کی بات نہیں کہے گا کہ جن کی وجہ سے ہمارا سارا سٹیٹس ہے؟ ایک عورت کا شادی کے بعد سٹیٹس کیا باپ کی وجہ سے ہوتا ہے؟ بھائی کا سٹیٹس ہے، وہ یہ جو اس کے شوہر کا ہے، کروڑ پتی باپ کی اکلوتی بیٹی۔ شوہر اگر مزدوری کرتا ہے تو وہ مزدوری ہی ہوگی اس کا سٹیٹس۔ سارا مہکا بھی باہر رہتا، اور آپ اگر کسی اندر کی گلی میں رہتے ہیں نا لاہور کی، تو آپ کے گھر میں چند چیزیں صاف پہچانی جائیں گی کہ یہ آپ کے مہکے سے آئی ہیں تحفے میں۔ آپ کا کھانا پینا چلنا پھرنا وہی ہوگا جو آپ کے شوہر کا یا آپ کے ان لاز کا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خون کے رشتوں کو بڑی اہمیت دی ہے۔ انگلش میں ہم کہتے ہیں کہ بلڈ از تھکر دین واٹر، خون خون ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ وہ رشتے ہیں جو بنے بنائے ملتے ہیں، سحر کے رشتے بنانے پڑتے ہیں۔ سیدھی سی بات ہے، میں تو اسے ایک جملے میں سمیٹتی ہوں کہ نسب کے رشتے محبت، ہمدردی، پیار، تعریف، توصیف اللہ نے خون میں ڈال دی۔ کچھ بھی نہیں بیٹی کرے گی ماں کو اچھی ہی لگے گی، کچھ نہیں بیٹا کرے گا باپ سے مار بھی کھا لے گا لیکن باپ کا دل اس میں رہے گا۔ ادھر کچھ نہیں کرنا، بیٹیاں کچھ نہیں کرتی ماؤں کے لیے، پھر بھی وہ ماؤں کی آنکھوں کا تارہ لاڈ دیکھتی ہیں، لیکن سحر کے رشتے بنانے پڑتے ہیں کچھ بنیادوں پہ۔ سب سے پہلی چیز قربانی، خدمت، عاجزی، خوش گفتاری، معاملہ فہمی۔ یہ پانچ میں نے انگلیوں پہ گنے ہیں۔ ایک درس دیا تھا میں نے، 10 باتیں بچی کو بتائی تھی شادی کے موقع پہ کہ بیٹا اپنی دونوں انگلیوں کی پوروں پہ یہ 10 چیزیں لکھ کے لے جاؤ۔ تو وہی بات ہوگی جو کسی نے زبان سے پوچھا تھا کہ 32 دشمنوں کے بیچ میں رہتی ہو، تمہارے ارد گرد دانتوں کی باڑھ لگی ہے، پھر بھی تم کیسے خیر سے رہتی ہو؟ تو اس نے کہا کہ اپنی نرمی کی وجہ سے رہتی ہوں، ادھر سے بچتی ہوں، ادھر سے بچتی ہوں۔ یہ رشتے خون والے نہیں ہوتے، اس میں کوئی جوش نہیں پڑتا، یہ شروع کے جذبات ہوتے ہیں صرف، وہی بعد میں توقعات پہ ڈھل جاتے ہیں، جیسا کرو ویسا پہ آ جاتا ہے۔ آج افسوس کی بات ہے، دیکھیے آج کل ہمارے تعلقات عموماً لڑکوں کے تعلقات اپنے سسرال سے ایکسیلنٹ اور لڑکیوں کے تعلقات دی ورسٹ. داماد سب سے اچھا اپنے بیٹوں کو پیچھے کر دیں گے اور بہو کچھ نہ پوچھیں. یاد رکھیے کہ یہ افراط اور تفریط ہے. ہمارے ہاں وہ معیار نہیں ہے جس معیار پہ رشتوں کو پرکھا جاتا ہے. نہ بچیوں کی وہ تربیت ہے. وہ ساس کی خوشی کے لیے کام کرتی ہیں. ساس کو ہی نہیں خوش ہوگی. جب اللہ کی خوشی کے لیے کام کرے گی تو فائدہ ہوگا. ساس اور بہو کا رشتہ کیوں ہمارے ہاں بگڑا ہوا ہے؟ اس میں دونوں کا قصور ہے. جب بہو لے کے آتے ہیں تو کہتے ہیں 15-16 سال کی الڑ پتلی دبلی چھوٹی عمر کی بالکل نازک اندام, اور جب گھر آتی ہے تو کہتے ہیں 40 سال سے اوپر کی عورت کا تجربہ ہو اس کے پاس, کھانے کا پکانے کا, اور آٹا بھی گوندے تو ہلے بھی نہ, اور چولہا بھی جلائے تو گندا بھی نہ, گھر کام بھی کرے تو پھیلے بھی نہ, کر لے. اور ساسوں کا ایک بہت بڑا قصور ہے, وہ بہو کو اپنی کاربن کاپی بنانا چاہتی ہیں. میں ایسے کرتی تھی, میرا ایسا تھا, میں نے تو ایسے کیا, میں نے تو ایسے کیا. آپ کسی کے سامنے کوئی چیز بھی رکھیں نا, یہ کھائیں, ہم بھی کھاتے ہیں, یہ اچھی ہمارے گھر بھی بنتی ہے. اور بعض دفعہ اس طرح کی باتیں سن سن کے لوگ چڑ ہو جاتی ہیں ان کو. اس طرح سے یہ بات نہیں بنتی. آپ کے اندر کوئی خوبی ہے, آنے والی خود بخود اپنا لے گی. اور ایک اور کانسیپٹ ہے مدنے کے, ابا بہو لے آؤ میں کام کر کر کے تھک گئی. یعنی وہ بہو نہیں آ رہی, گویا کہ کوئی خدمت گار آ رہی ہے, کوئی ماسی آ رہی ہے وداؤٹ پے. پھر ایک اور غلطی, بہو نہیں لا رہے جی, بیٹی لا رہے ہیں. کبھی یہ غلطی نہ کریں کہ ہم بیٹی لے کے آ رہے ہیں. بیٹی کو تو آپ تھپڑ بھی لگا دیں گے, وہ چپکے سے سہ لے گی, شام کو آگ کے گلے میں باہیں ڈال دے گی. بہو کو آپ ذرا بات تو کر کے دیکھیں, اتنے موٹے موٹے آنسو بہائے گی, آنکھیں سوجی ہوں گی, رات کو میاں کے گا ہوا کیا, تمہاری اما نے بات کر دی. ریئلی اس پہ لیکچر ہے ایک, بلکہ ابھی یہ جو نئی ویب سائٹ بنی ہے اس پہ ایک شروع میں لیکچر ڈالا ہوا ہے, نئے رشتوں کو کیسے نبھائیں. ابھی تھوڑے دن پہلے لنڈ ناروے میں ایک درس تھا, تم نے وہاں سنوایا شادی کے موقع پہ, تو اس پہ بہت کچھ کہا گیا. لیکن حقیقت ہے آج ہمارے سسرالی تعلقات چونکہ ریئلسٹک نہیں ہے اس لیے خرابی ہے. اور دوسری طرف بھی معاملہ خراب ہے. بچیاں فلمیں دیکھتے کہ خیالاتی دنیا میں جاتی ہیں, وہ سسرال کو سسرال نہیں ہوٹل سمجھتی ہیں. اسلام نے تو کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی, ساس کی تو خدمت نہیں, سسر کی تو خیر نہیں, ہمیں تو ان سے وراثت میں حصہ نہیں ملنا. اب ہوتا کیا, وہ بعد میں روتے ہیں, کہتے ہیں ہم تو حجاب والی لائے تھے, دیکھو یہ تو کیا. نہیں, حجاب والی نہ لائیں آپ, نیک لڑکی لائیں. نمازی نہ لائیں, نیک لڑکی لائیں. بہت فرق ہے, دونوں طرف خرابی ہے. بہو لا رہے ہیں, ہم کنیز نہیں لا رہے. تو آپ جس گھر میں جا رہی ہیں آپ وہاں اگر خدمت نہیں کریں گی, بات نہیں کریں گی تو ختم. مجھے اس موقع پہ یاد آتا ہے, یقین کرے ہمارے اپنے والد کی یہ باتیں تھیں جو انہوں نے ٹپس دیکھ کے بھیجتے تھے نا اپنے گھر سے. تو وہ جس کو آپ کہیں نا کہ وہ وہی ہیں جو قرآن اور سنت ہے. اور پہلے سب ماں باپ ایسے ہی کرتے تھے, خدمت, عاجزی, نرمی, پیار, محبت. اور اس پہ شاید میرا حال ہے, میں نے سب سے زیادہ بولا ہے, ہوم سویٹ ہوم, پیرنٹنگ, نکاح اے ٹو زی, میرڈ لائف اے ٹو زی, پھر ایک شادی سے پہلے کا, اس پہ بے شمار چیزیں ریکارڈڈ ہیں الحمدللہ. اور شاید مجھے لگتا ہے یہ میرا فیوریٹ ٹاپک ہے, اس لیے مجھے یہ پتا ہے کہ جب تک ہمارے گھر میں سکون نہیں ہے ہم باہر نہیں سکون دے سکتے. اور گھر کے اندر ابھی جہاد لگے ہوئے تو جاہد ہم بھی جہاد ان کبیرہ, باہر کیا ہوگا. میاں صاحب بھی آپ کے خلاف ہیں آپ کے دین کے کام پہ, تو آپ دنیا میں کیا جا کے تیر چلا لیں گے؟ کوئی بھی نہیں کرے گا. اور خاص طور پہ یاد رکھیے ایک بات کہتی ہوں, پھر اس میں سے آپ سنیں اگر آپ کا دل چاہے, اس سے ریلیونٹ جو بھی لیکچرز ہوتے ہیں اگر ان کو ایک ساتھ جمع کر دیں سبق کے ساتھ تو فائدہ ہوگا. لیکن یقین کریں کہ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ دین کا کام کریں تو سب سے پہلے توجہ اپنے گھر کو دیں. اس میں گھر کی صفائی, آپ کا خود صاف ستھرا ہونا, آپ کا سسرال کے ساتھ تعلقات. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندی ہے وہ کہتی ہے میرا میاں سب سے اچھا, میری ساس سب سے اچھی, میری نندو جیسا کوئی نہیں, میرے دیور جیسا کوئی نہیں, میرے سسر جیسا کوئی نہیں. ہاؤ از اٹ پاسبل؟ وجہ یہ کہ اس کو سب کے ساتھ ڈیل کرنا آتا ہے. ایک اللہ کے بن جائیں آپ کے سب رشتے خوبصورت ہوں گے. آپ ایک چھوٹی سی اسائنمنٹ بنا لیں, میرے سسرال کیسے ہیں, میری ساس کیسی ہیں, پوچھو ہی نا, میری نندے کیسی ہیں, اللہ کی بنا, اور میرے دیور کیسے ہیں, توبہ کریں. یہ کیوں جذبے ہیں ہمارے دلوں میں؟ اس لیے کہ کچھ فلمیں, کچھ گانے, پیچھے سے میسیجز ایسے جاتے ہیں. جو بچیاں شادی کے بعد ماں باپ کے ساتھ پیچھے تعلق جوڑے رکھتی ہیں نا منٹ منٹ کا, وہ کبھی اپنے گھروں میں خوش نہیں رہتی. جیسے موسیٰ کی ماں نے بچے کو ڈالا تھا نا دریا میں, کہا اللہ تو جان تیرا جان. بعض ماں باپ بڑا پیچھا کرتے ہیں اس لیے نہیں بستے. میں کئی ایسے گھروں کے قریب جا کے دیکھا ہے, میاں بیوی کا کوئی ایشو نہیں ہوتا لیکن فیصلوں تک بات آئی. وجہ کیا کہ میں اس کے اماں سے بڑا تنگ ہوں, یہ جب آتی ہے تو اس کا موڈ بگڑا ہوتا ہے. اللہ کی, یہ ہمارے گھروں کے مسئلے ہیں, اس معاشرے میں یہ سب طرف ہو رہا ہے اور کئی کچھ ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ وکانا ربک قدیرا, اللہ تم پہ قادر ہے. سب قدرتوں کا اس پہ. اس پہ اب دل چاہے تو آپ کچھ اور سن لیں, لیکن اب اس وقت میں چاہوں گی کہ ہم اس اتنا ہی بات کریں. محسنہ بن کے رہیں گے, مومنہ بن کے رہیں گے تو بہت ملے گا, اور جو دیتے ہیں وہ لیتے ہیں. کسی کا ایک بڑا خوبصورت کمنٹ کسی نے بھی چند دن پہلے بھیجا تھا, دا بیسٹ وے ٹو لیو از ٹو گیو. جینے کا سب سے خوبصورت طریقہ دو. دینے والے ہی جیتتے ہیں, خدمت جیتتی ہے. آپ اتنے دوسروں کے لیے بن جائیں کہ وہ آپ کے محتاج ہو جائیں, وہ آپ کے خلاف ہلیں بھی نہ, بس وہ آپ کے. آپ تھوڑی سی محنت کر لیں گے لیکن فائدہ ہوگا. اور اگر آپ کہیں گے وہ پہلے میرے لیے کچھ کریں, تو پھر تو پہلے آپ میں بات بھی کر جاتی ہے. تو یہاں دیکھیے کہ سورت فرقان ہے, قرآن کی باتیں. پیچھے ہم نے اتنا بڑا ٹاپک پڑھا جہاد کا, اور اب یہاں آ کے گھر کے تعلقات, سسرال, کیونکہ یہ ساتھ ساتھ چلے گا. زندگی میں بہت ساری دھاریاں ساتھ ساتھ چلتی ہیں, اگر ہم ان چیزوں کو لے کر نہیں چلیں گے نا تو بات نہیں بنے گی. اس لیے اللہ تعالیٰ آپ دیکھیے کہ شرک کی پھر ایک اور قسم جو نظر بھی نہیں ہمیں آتی, اس کا تذکرہ کرتے ہیں آیت 55 میں, وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, اور وہ بندگی کرتے ہیں اللہ کے سوا ان کی, مَا لَا يَنفَعُهُمْ, جو ان کو نفع نہیں دیتے, وَلَا يَضُرُّهُمْ, اور ضرر بھی نہیں دیتے. میں اس کو ایسے سوچتی ہوں, پچھلی آیت سے جوڑوں, کہ لوگوں سے تعریف لینے کے لیے خدمت کرتے ہیں, لوگوں کی نظروں میں بڑے بن کے ان کو کھلاتے ہیں پلاتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ لوگ ہماری تعریف کریں. یعنی یہ شرک وہ والا ہے جو تعریف کا شرک ہے, لوگوں سے فائدے لینے کا. اور بیٹی کی ساس کو سونے کے کڑے پہ نہ دو, پھر دیکھو میری بیٹی کی کتنی عزت ہوتی ہے. کچھ بھی نہیں عزت ہوگی, خاک میں مل جائے گی آپ کی بیٹی کی عزت, کیونکہ وہ وزن سے تولے گی آپ کی بیٹی کو, ہاتھ میں لے کے دیکھے گی کتنے موٹے ہیں, پھولے ہوئے, اندر وزن ہے کہ نہیں ہے. جب ہم انسانوں کو خوش کرنے کے لیے انسانوں کو کچھ دیتے ہیں, وہ شرک ہے. سیدھی سی بات, یا الحب فی اللہ والبغض فی اللہ میں نہیں آتا. یقین کریں ہماری زندگیوں کے رسم و رواج کے قبلے بدل جائیں اگر ہمیں یہ مضمون سمجھ آ جائے. اور عام طور پہ بھی دیکھ لیجئے تو یہ شرک کا ٹاپک تو بار بار قرآن میں آیا ہے. وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا, اور یہ کافر لوگ اپنے رب کی طرف سے پیٹھ موڑ رہے ہوئے, یعنی نہ رب کی طرف توجہ کرتے ہیں نہ بات مانتے ہیں. ظہیر کا معنی مددگار بھی ہوتا ہے, لیکن یہاں دیکھیے اللہ آ گیا نا, اللہ ربی ہی, تو اگینسٹ کا معنی ہے, اپوزٹ. یعنی کافر لوگ اپنے رب کے خلاف دوسروں کے مددگار بنے, اشارہ پھر ادھر ہی اللہ کے نبی کی مخالفت. تو کہا وما ارسلناک الا مبشرا و نذیرا, اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر بشیر اور نذیر بنا کر. جو لوگ حق کا راستہ اختیار کرے ان کو اللہ کی رحمت کی جنت کی خبر دے دیں, خوشخبریاں دے دیں, فروح و ریحان و جنت نعیم. سورت واقعہ آیت 98 میں آتا ہے کہ ان کو پھولوں کی, خوشبوؤں کی, جنت نعیم کی خوشخبریاں دو, اور جو انکار کرتے ہیں نہیں مانتے ان کو پھر جہنم کے عذابوں کی خبر دے دو. باقی او مکہ والو, تمہیں میرے اندر کیا عیب دکھا ہے؟ قل ما اسألکم علیہ من اجر, میں تو اب تم سے اجر کا کوئی سوال بھی نہیں کرتا, کوئی اجرت نہیں مانگتا, پیسے نہیں مانگتا, تنخواہ نہیں مانگتا, چندہ نہیں مانگتا. ہاں میرا ایک اجر ہے, اس کو ہائی لائٹ کر لیجیے, الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا. واحد مقام ہے قرآن پاک کا اس آیت میں, جو عموماً انبیاء کرام کے تذکرے کے اندر آتی ہے کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا, لیکن یہاں ایک اجر مانگا گیا. لیکن ہاں اللہ, بس ایک چیز تم سے مانگتا ہوں, اور ہر داعی دین, مبلغ, دین کا کام کرنے والا یہ مانگتا ہے, کیا؟ من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا, کہ بس تم اپنے رب کا راستہ اختیار کر لو, تم عمل کرنے لگ جاؤ, تم اس رب سے جڑ جاؤ. تم دیکھتے ہو صبح شام میں تمہیں دعوت دیتا ہوں, قرآن سناتا ہوں, لیکن میں نے تم سے کبھی نہیں مانگا, مجھے تم سے کچھ چاہیے بھی نہیں, تمہارے پاس ہے کیا جو تم دو گے؟ پھر بھی تم شاعر, کاہن, جادوگر ہونے کا الزام ڈالتے ہو. کبھی تم نے سوچا شاعر, کاہن, جادوگر یہ تو ہمیشہ معاوضے اور انعام کے لالچ میں رہتے ہیں. میں تو بس خیر خواہی اور اخلاص کے ساتھ تمہاری مدد کرتا ہوں. ہاں دینا نا کچھ, تو اس کی یہ قدر کر لو کہ تم رب کے راستے پہ آؤ, جو میں نے تمہیں بتایا اس پہ عمل کر لو, بس تم اپنے بن جاؤ. کتنی خوبصورت بات ہے. اب دیکھیں کوئی استاد ایسا ہے جو یہ چاہے کہ شاگرد جو بات سنے اس پہ عمل نہ کرے؟ ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم بچوں کو جو کہیں وہ نہ مانیں, یہ ہے سچا اجر. اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس سے بڑا تحفہ کیا ہو سکتا ہے کسی داعی دین کے لیے, کہ اس کی بات کے بعد لوگ رب سے جڑ جائیں. باقی رہ گئے یہ لوگ جو آپ کو جھٹلاتے ہیں, تو بتوکل علی الخی الذی لا یموت, تو آپ توکل رکھیے اس زندہ ہستی پر جسے کبھی موت نہیں آئے گی. یعنی یہ مکہ والے سارے دشمن ہو گئے ہیں, کوئی بات نہیں, ڈونٹ وری, اللہ ہے، زندہ ہے، اس کو موت نہیں آئے گی۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، اور جب کبھی آپ کا دل دکھے ان کی باتوں سے، ان کی ناقدریوں سے، تو رب کے نام کی تسبیح کرو۔ آج بھی اگر آپ کبھی دکھی ہو نا، کوئی کسی وجہ سے دین پہ عمل کرنے سے یا سیکھنے سکھانے یا کسی وجہ سے دین کے نام پر آپ سے ناراض ہو، ذکر شروع کر دیں، سبحان اللہ، استغفر اللہ، الحمد للہ، اور دل کو یقین رکھیں کہ وہ کفا بھی بذنوب عبادہ خبیرہ، اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے کے لیے کافی ہے۔ یعنی جو آپ کو ستا رہے ہیں وہ یہ نہ سوچیں کہ کسی کو پتہ نہیں چل رہا، اللہ کی ذات ایک ایک حرکت پہ، ایک ایک بات پہ نظر رکھے ہوئے، ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ ایمان والوں کے نیک اعمال کی بھی تفصیلیں ہیں تو تمہارے برے کام کی بھی ہے، تو لہٰذا اس سے ڈرو۔ کون؟ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام، وہی کہ جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے 6 دنوں میں۔ ثم استوی علی العرش، پھر عرش پر قرار پکڑا۔ اور رہ گئی بات، تمہیں ابھی بھی نہیں سمجھ آئی کہ وہ ذات کیا ہے، تو الرحمن، وہ تو رحمان ہے، رحم والا ہے۔ فاسأل بہ خبیرہ، اس کے بارے میں کسی خبر رکھنے والے سے پوچھو۔ یہ ایسے ہی جیسے ایک ہم کہیں اللہ کی کیا قدر ہے، یہ تو علم والوں سے پوچھو، خبردار سے پوچھو۔ اس ایک آیت کے کئی ڈفرینٹ اینگل ہیں، یعنی تمہیں آج تک اگر اپنے رحمان کا پتہ نہیں چلا تو کسی صاحب علم سے پوچھو، وہ ہے کون۔ تم لوگوں سے، دنیا داروں سے پوچھتے ہو، جو خود دنیا کے آگے بکے ہوئے وہ تمہیں کیا بتائیں گے۔ آپ دیکھیں، انسانی فطرت کی جستجو ہے کہ وہ رب کے بارے میں پوچھے، سیکھے، دیکھے کون ہے، کیسے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم اس کی طرف جاؤ۔ لیکن مکہ والے ایک لفظ الرحمن سے واقف نہیں تھے۔ دیکھیں کتنا پیارا نام ہے نا، رحمان۔ جھگڑا ڈال دیا حدیبیہ کے موقع پہ، جب اللہ کے نبی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی، کہا یہ اللہ تو ٹھیک ہے، یہ رحمان الرحیم کون ہے، اس کو مٹاؤ۔ اللہ کے نبی نے بحث میں پڑے بغیر، ایشو بنائے بغیر کہا اچھا چھوڑو، بسم اللہ لکھوا دو، کوئی بات نہیں، بحث نہیں ہوئی۔ کہتے تھے رحمان کیوں کہتے ہیں، ہمیں تو تم کہتے ہو لات منات عزا کچھ نہیں ہے، تو پھر یہ رحمان اور رحیم کون ہے؟ بھول گئے کہ ایک ہی ذات کتنے خوبصورت رنگ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ سجدہ کرو رحمان کو، تو کہتے تھے یہ رحمان کون ہے، ان کو یہ نیا نام لگتا تھا، قبول نہیں کرتے تھے۔ اور اس کو ایگو کا مسئلہ بنا کے کہتے ہیں اَنَسْجُدْ لِمَا تَأْمُرُنَا، کیا ہم اسے سجدہ کریں جس کے تم ہمیں حکم دیتے ہو۔ یہ دیکھیے، انا جو تم کو بس وہ کرے۔ کچھ لوگوں کو یہ چڑ ہو جاتی ہے دین والوں سے، جو یہ کہیں گے وہ تو بالکل نہیں کرنا۔ یہی ہے جس کو شقاق کہا گیا، اور اسی ضد اور تعصب کی وجہ سے بات نہیں مانتے۔ وزادہم نفورا، اور اس نے بڑھا دیا ان کو نفرت میں، یعنی حق سے پھر دور بھاگتے ہیں اور ان کو بات سمجھ نہیں آتی۔ تو یہاں تک کا بات کریں گے، اب آگے آخر میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ ایک کردار ہے جو جاہد ہم بھی جہادن کبیرہ کرنے کے لیے ایکسیلنٹ کام ہے۔ یہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں ضائع نہ کرے، ہمیں رشتوں کے معاملے میں، انسانوں کے معاملے میں اور اللہ کے معاملے میں کسی ایسی چیز میں نہ ڈال دے کہ ہمارا دین بدنام ہو۔ اللہ تعالی ہماری مدد کرے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و توب الیک۔